مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مادانی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مادانی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں ایک بار پھر حاضر ہیں. آئیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت سماعت فرمائیے. سید المبلغین رحمت للعالمین شفیع المذنبین، جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عزوجل قصیدہ بردہ شریف کی 9ویں فصل کا بیان جاری ہے. آج کے اس سلسلے سے قبل فصل تاسے یعنی 9ویں فصل کے 12 اشعار ذکر کیے جا چکے ہیں، اور مجموعی طور پر قصیدہ بردہ شریف کے 102 اشعار ذکر ہو چکے. آج کے سلسلے میں انشاءاللہ سوجل فصل تاسے یعنی 9ویں فصل کے 13ویں اور 14ویں شعر کے بارے میں کچھ مدنی پھول ہم سنیں گے. قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 103 اور 104 کے حوالے سے انشاءاللہ آج کے سلسلے میں آپ کو مدنی پھول پیش کیے جائیں گے. صاحب قصیدہ بردہ، قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 103 میں فرماتے ہیں، لا تعجبن لحسود الراح ينكرها تجاهلا وهو عين الهادق الفاهم. لا تعجبن، یہ صیغہ نہی بانون خفیفہ ہے جس کا مطلب نہ ہو. لا تعجبن نہ ہو، لحسود تو لا تعجبن نہ ہو تعجب، تو تجھے تعجب نہ ہو. یہ لا تعجبن کا مطلب، لحسود، حسود حاسد سے، کہ تجھے تعجب نہ ہو حاسد سے. راحا جو ہو گیا ہے، یون کے روحا انکار کرنے والا، تجاہلن دیدہ دانستہ جہالت کی بنا پہ، جان بوجھ کر جہالت کرنے سے. واہ واہ اصل میں واہ ہوا ہے، اور ضرورت شعری کے تحت ہا کے فتحہ کو جزم سے بدل دیا. واہ واہ اور وہ، عین الحادق، عین سے مراد نفسانیت ذات، اور حادق اس سے مراد ماہر، اور فاہم سے مراد کثیر الفہم. تو پورے شعر کا با محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ اگر حاسد دانا اور سمجھدار ہو کر دیدہ و دانستہ منکر قرآن اور مخالف فضائل رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس انکار کرنے پر تو تعجب نہ کر. یعنی باوجود اس کے کہ قرآن کریم منافع دینی و دنیاوی سے معمور ہے اور گناہ گو فضائل اور اعجاز پر مشتمل ہے، مگر بئی ہما کہ اگر کوئی حاسد تجاہل عارفانہ کر کے قرآن عظیم کے فوائد دینی فوائد دنیاوی کا انکار کرے تو تو ہرگز تعجب نہ کر. تو تعجب کیوں نہ کر, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب اس سے اگلے شعر میں خود ہی امام بصیری رحمت اللہ علیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں, قد تنکر العین دو الشمس من رمادی, قد تنکر العین دو الشمس من رماد وینکر الفم طعم الماء من سقامی. تو فرماتے ہیں تنکر العین, تنکر کا مطلب انکار کر دیتی ہے, قد کا مطلب حرف تاکید ہے مضارع پاک پر آ کر اس کو کبھی کے معنی میں کر دیتا ہے, تو کبھی کے معنی دیتا ہے یہ قد تنکر العین, کبھی انکار کر دیتی ہے آنکھ. تو العین یہ تنکر کا فاعل ہے جس کا مطلب آنکھ انکار کر دیتی. دو الشمس سورج کی روشنی کا, مر رما دن آشوبے چشم کی وجہ سے, وینکر الفم اور کبھی انکار کر دیتا ہے منہ, تعمل ما پانی کے ذائقے کا, من سقامی بیماری کی وجہ سے. تو پچھلے شعر میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی حاسد دانا اور سمجھدار ہو کر دیدہ و دانستہ منکر قرآن اور مخالف فضائل رحمت عالمیان ہے تو اس حاسد کے اس انکار کرنے پر تو تعجب نہ کر, کیونکہ کبھی آنکھ اشوب کے باعث دو الشمس یعنی سورج کی روشنی دیکھنے سے قاصر ہو جاتی, اور کبھی منہ پانی کا ذائقہ بتانے سے بیماری کی وجہ سے قاصر ہو جاتا. تو اس میں قصور سورج کی روشنی اور پانی کا نہیں. تو جس کو سورج کی روشنی نظر نہیں آتی وہ دیکھنے سے قاصر ہے, تو قصور اس میں اس کی اپنی آنکھ کا ہے کہ جو آشوب زیادہ ہو گئی اور اس کو نظر ہی نہیں آتا ہے. تو سورج کو نہ دیکھ پانے میں قصور سورج کا نہیں, اس آنکھ کا ہے کہ جو دیکھ نہیں پا رہی. اور کبھی منہ کا ذائقہ بتانے سے بیماری کی وجہ سے, اور کبھی منہ پانی کا ذائقہ بتانے سے بیماری کی وجہ سے قاصر ہو جاتا ہے. تو قصور اس میں پانی کا نہیں, منہ کا ہے کہ جو بیماری زیادہ ہو گیا کہ اب اس کو پانی کا ذائقہ عجیب و غریب محسوس ہو رہا ہے. تو اس شعر کی شرح میں فرمایا گیا کہ قد تون کی روح کے بعد دو الشمس کی بجائے نور الشمس نہ کہنے کا سبب ظاہر ہے. یعنی یہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ صاحب قصیدہ نے قد تون کی رول عین دو الشمس کہا ہے, نور الشمس کیوں نہیں کہا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نور الشمس نہ کہنے کا سبب ظاہر ہے کہ دو اپنی دیا میں نور سے زیادہ قوی ہوتی ہے, بلکہ اتم نور کو دو کہا جاتا ہے. تو نور ایک کیفیت ظاہر بنفسیہا اور مظہر لغیرہا ہے, یعنی خود سے روشن ہے اور دوسروں کو روشن کرنے والی, ایسی کیفیت کو نور کہتے ہیں. اور دیا اس سے بھی قوی درجے کا نام ہے, چنانچہ قرآن پاک میں ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا, کہ وہ ذات جس نے سورج کو دیا اور قمر کو نور بنایا. تو یہاں شمس کے ساتھ ضیاء اس لیے فرمایا ہے کہ سورج ظاہر بنفسی ہی اور مظہر لغیرہ ہی ہوتا ہے, جبکہ چاند اس سے مستنیر ہے. تو چاند ظاہر بنفسی ہی نہیں بلکہ یہ سورج سے روشنی لیتا ہے, تو چونکہ اس سے ادنا ہے لہذا اس کے لیے نور استعمال کیا گیا. تو اب اس اعتراض کا رفعہ ہو گیا کہ صاحب قصیدہ نے دو الشمس کہا ہے, نور الشمس کیوں نہیں کہا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دو یہ نور سے بھی زیادہ قوی نور ہوتا ہے, تو اس لیے یہاں شعر میں اس کا ذکر کیا گیا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, صاحب قصیدہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک سے بھی بعض لوگ حسد رکھتے ہیں, تو یہ جو لوگ حاسدین ہیں، حسد کی بیماری میں مبتلا ہیں، تو ان حسد کرنے والوں کے حسد کی وجہ سے تو تعجب میں نہ پڑ، کیونکہ بعد اوقات سورج کی روشنی کا اشوب زدہ آنکھ بھی انکار کر دیتی. تو اگر اشوب زدہ آنکھ سورج کی روشنی کو نہ مانے تو قصور سورج کی روشنی کا ہوا یا اشوب شدہ آنکھ کا؟ یقیناً ہر سمجھدار آدمی بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ قصور اس میں اشوب زدہ آنکھ کا ہے. بالکل یہی حال قرآن پاک سے حسد رکھنے والے کا ہے کہ قرآن پاک تو نور ہے، ضیاء ہے، روشنی ہے، تو اس روشنی کا کام دوسروں کو روشن کرنا ہے. اب جو خود ہی آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے بھی، دل کی آنکھوں سے بھی اندھا بہرا ہو، تو اس کو قرآن عظیم کی تعلیمات ان سے وہ کیسے فائدہ حاصل کر سکے گا؟ تو جو شخص قرآن عظیم کی حقانیت کو تسلیم نہ کرے، اس کی بالادستی کو تسلیم نہ کرے، تو گویا وہ اندھا ہے، بالکل اس اندھے کی طرح جو سورج کی روشنی کو نہیں مانتا ہے، یا اس بیمار کی مانند ہے کہ جس کا منہ پانی کے ذائقے کو تسلیم نہیں کرتا ہے. تو قرآن پاک اس سے بھی گویا حسد کرنے والے لوگ دنیا میں آئے ہیں اور شاید آئندہ بھی آتے رہیں گے. لیکن قرآن عظیم کی تعلیمات، ان کی حقانیت اور قرآن پاک کی بالادستی اللہ کے کرم سے تا قیام قیامت باقی رہے گی. تو قرآن پاک سے اگر کوئی حسد کرتا ہے تو اس حسد کرنے والے کے اس حسد سے تعجب نہ کر. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائیو، حسد کرنا نہایت ہی مذموم خصلت ہے، برا عمل ہے. حسد کرنے کی وجہ سے نیکیاں زائل ہو جاتی ہیں، گناہوں کے انبار بیٹھے بٹھائے نامہ اعمال میں ڈال دیے جاتے. تو ایک شخص وہ ہے کہ جو کوشش کر کے گناہ کرتا ہے، تو وہ بھی سخت نادان ہے، اسلحہ اٹھا کر پھرتا ہے، دوسروں کی عزتوں کی دھجیاں اڑاتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، شرابیں پیتا ہے، گویا یہ کوشش کر کے گناہ کما رہا ہے، حالانکہ سخت نادان آدمی. عقل مند تو وہ ہے جو کوشش کر کے نیکیاں کماتا ہے، اور نیکیاں کماتا ہی نہیں، نیکیاں بچاتا ہے، تو وہ سمجھدار ہے. اب یہ کوشش کر کے گناہ کما رہا ہے، اور اس سے بھی بڑا نادان وہ ہے کہ جس کو گناہ کرنے میں کوشش بھی نہیں کرنا پڑتی لیکن اس کی نیکیاں زائل ہو جاتی ہیں، اس کے نیک اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور نامہ اعمال میں گناہوں کے انبار لگ جاتے ہیں. تو ایسے نادانوں میں وہ شخص بھی ہے جو حسد کرتا ہے، دوسرے مسلمانوں کی نعمتیں دیکھ دیکھ کر جلتا ہے اور ان سے زوال نعمت کی تمنا رکھتا ہے، تو ایسا شخص کتنا نادان. تو حسد نیکیوں کو یوں ہی کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی. تو اب حسد کرنے والے کو اس حوالے سے کوشش کچھ نہیں کرنا پڑتی، لیکن بیٹھے بٹھائے دل میں کوڑھن، جلن کے جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی نعمتیں بیچارے کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، اور اسی حسد کی آگ میں جل جل کے اپنی نیکی ضائع کر بیٹھتا ہے، اپنے نام اعمال میں گناہوں کے انبار لگوا لیتا ہے. تو قرآن پاک سے بھی گویا حسد کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں. تو اگر قرآن پاک سے کوئی حسد رکھتا ہے تو اس میں قرآن پاک کا کوئی قصور نہیں، قرآن پاک کی تعلیمات میں، اس کی آیات بینات میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، یہ تو اللہ کے فضل و کرم سے کامل کلام ہے. تو کمی اس حاسد کی کوتاہ بینی میں، کم نظری میں، کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے، تو جس کی آنکھ ہی اندھی ہو اس کو کیا نظر آئے گا؟ تو نظر تو اس کو آئے گا کہ جس کی آنکھ سلامت ہے. تو جس کی ایمان کی آنکھ سلامت ہے تو وہ قرآن عظیم کی تجلیات کو دیکھتا ہے، اس کے فیوز و برکات سے مستفید ہوتا ہے، اور جو دل کا اندھا ہے تو اس کو قرآن عظیم کی دیا پاشیاں نظر نہیں آتی۔ تو حاسد، یہ حسد بیماری میں مبتلا ہو کر اپنی نیکیاں ضائع کرتا ہے، اپنے نامہ اعمال میں گناہ درج کرواتا رہتا ہے، بیٹھے بٹھائے اس کے نامہ اعمال میں گناہ درج ہوتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، حسد کیا ہے؟ تو حسد کے بارے میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کسی سے نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، یہ حسد ہے۔ تو جیسے کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے علم دین سے نوازا ہے، اب دوسرا شخص اس کو دیکھ کر جلتا ہے، کڑتا ہے، اور یہ تمنا کرتا ہے کہ اس سے علم دین چھن جائے، یہ جاہل ہو جائے، تو اس طرح کی تمنا رکھنا یہ حسد ہے۔ اسی طرح کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے عہدے سے نوازا، کسی کو شکل و صورت سے نوازا، کسی کو مال و دولت سے نوازا، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، تو جس کا عہدہ بڑا، جس کے پاس مال و دولت زیادہ، تو یہ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو مقرر فرمایا وہ اس کو ملے گا، کہ حدیث پاک میں ہے کل شیئن بقدر حتی العجز والکیس، ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ آجزی اور دانائی بھی۔ تو جو عقل مند زیادہ ہے اس کو عقل مندی کہاں سے ملی؟ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ۔ تو اب اگر کوئی نادان شخص یہ تمنا کرے کہ وہ پاگل ہو جائے، اس سے عقل مندی دانائی چھن جائے، صفی ہو جائے وہ، تو یہ تمنا کرنا حسد ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے زیادہ نوازا ہے، تو اب دوسرے کا تمنا کرنا کہ یہ کنگلا و کلاش ہو جائے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس طرح کی آرزوئیں دل میں پالتے رہنا، تو یہ حسد بھرے جذبات۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تاریخ انسانی میں سب سے پہلا جو قتل ہوا، اس قتل کی بنیاد بھی حسد ہے، کہ ایک شخص نے حسد کرتے ہوئے اپنے دوسرے بھائی کو، یعنی حضرت حابیل کو شہید کر دیا۔ تو گویا حسد ایسی بیماری ہے جو انسان کو قتل و غارت کے گہرے گڑے میں ڈال دیتی۔ تو اس قصیدہ بردہ شریف کے شعر میں فرمایا گیا ہے کہ لا تعجبن لحسود الراحیون کی روحا، کہ اے شخص تو دیدہ و دانستہ منکر قرآن اور فضائل رسول سے انکار کرنے والے کے اس عمل سے تعجب نہ کر، کیونکہ بسا اوقات سورج کی روشنی کو دیکھنے سے بھی اشوب چشم کی وجہ سے آنکھ قاصر رہ جاتی۔ تو اگر کوئی قرآن عظیم کے فضائل کا انکار کرے، اس کے فوائد کا انکار کرے، اس کی تعلیمات کو تسلیم نہ کرے، تو یہ اس کی اپنی بدبختی، اپنی محرومی، ورنہ قرآن عظیم وہ ضیاء پاشیاں کرنے والا سورج ہے کہ جس کی روشنی ہر جگہ یکساں ہے۔ تو اگر کہیں کمی ہے تو وہ اخذ کرنے والوں میں کمی، لینے والوں میں کمی، اس عطا کرنے والے میں کوئی کمی نہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اے کاش کہ ہمیں قرآن عظیم کی تعلیمات حقہ پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق مل جائے، ہم اپنے آپ کو فرائض و واجبات، سنن و مستحبات کا عامل بنا لیں، اور قرآن عظیم کی تلاوت کی کوشش میں لگے رہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر میں لگے رہیں، کیونکہ یہی تلاوت، یہی ذکر، یہی نیکیاں آخرت میں ہمارے کام آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے. آئیے کچھ گناہوں سے حفاظت کے روحانی علاج آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں. چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بارکاتہم العالیہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 616 صفحات پر مشتمل کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ 104 اور 105 پر فرماتے ہیں. اس صفحہ 104 اور 105 پر کچھ گناہوں سے حفاظت کے روحانی علاج امیر اہل سنت نے عطا فرمائے. روزانہ یہ دعا 3 بار پڑھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی چھوٹی بڑی ہر طرح کی ریا دور رکھے گا, ریاکاری سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی. دعا یہ ہے, اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. مزید فرماتے ہیں کہ جب بھی دل میں ریاکاری کا خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھنے کے بعد الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھو تھو کر دیجیے. روزانہ 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے والے پر شیطان سے حفاظت کرنے کے لیے اللہ عز و جل ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. مزید فرمایا کہ سورۃ الاخلاص 11 بار صبح پڑھنے والے پر اگر شیطان مع لشکر کے کوشش کرے کہ اسے گناہ کرائے تو نہ کرا سکے جب تک یہ پڑھنے والا خود نہ کرے. سورۃ الناس پڑھ لینے سے بھی وسوسے دور ہوتے ہیں. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی صبح و شام 21-21 بار لا حول شریف پانی پر دم کر کے پی لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل وسوسہ شیطانی سے بہت حد تک امن میں رہے گا. والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم کہنے سے فوراً وسوسہ دور ہو جاتا ہے. مزید فرماتے ہیں, سبحان الملک الخلاق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. ان کلمات کی کثرت اسے یعنی وسوسے کو جڑ سے قطع کر یعنی کاٹ دیتی. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو, اگر بھرپور علاج کے بعد بھی افاقہ نہ ہو تو گھبرائیے نہیں, بلکہ علاج جاری رکھیے کہ دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. کیونکہ ہم نے علاج ترک کر دیا تو گویا خود کو مکمل طور پر شیطان کے حوالے کر دیا, تو اس طرح وہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کے گناہوں سے جان چھڑانے کی کوشش کریں, قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. دعوت اسلامی کی اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ منہاج العابدین میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ ہے کہ اگر آپ محسوس کریں, اگر آپ یہ محسوس کریں کہ شیطان اللہ عز و جل سے پناہ مانگنے کے باوجود پیچھا نہیں چھوڑ رہا اور غالب آنے کی کوشش میں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو آپ کے مجاہدے قوت اور صبر کا امتحان مطلوب ہے. یعنی اللہ عز و جل آزما رہا ہے کہ آپ شیطان سے مقابلہ اور محاربہ کرتے ہیں یا اس سے مغلوب ہو جاتے ہیں. ریاکاریوں سے بچا یا الہی, ہر قسم کے گناہوں سے بچا یا الہی, سیاہ کاریوں سے بچا یا الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدری چینل کے ناظرین, قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 103 اور 104 میں ہمارے لیے ڈھیروں ڈھیر مدنی پھول ہیں. کاش کے یہ مدنی پھول ہمارے دل کے مدنی گلدستے میں سج جائیں اور ہم اپنا ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ سوجل ہم نے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے, جن چیزوں سے قرآن پاک نے منع کیا ان سے بچنا ہے, اور جن کاموں کا اس نے حکم دیا ہے انشاءاللہ ان کو بجا لانا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کے 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ سوجل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بری نیتوں سے نجات اور اچھی نیتوں کی عادات نصیب ہوں گی، گناہوں سے حفاظت رہے گی اور انشاءاللہ نیکیوں میں دل لگے گا۔ کرنگی باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے۔ میری فوج میں ملازمت تھی اور میں ماڈرن نوجوان تھا، البتہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ امی جان کی بیماری کے باعث سخت تشویش تھی۔ ایک اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دی۔ میں نے معذرت چاہتے ہوئے ان سے کہا، کہ امی جان سخت بیمار ہے، ایسی حالت میں میں انہیں چھوڑ کر سفر نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ صرف مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیجیے کہ جب بھی موقع ملا کر لوں گا، اور آج نماز تہجد ادا کر کے گڑ گڑا کر امی جان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیے، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ انہوں نے یہ بات کچھ ایسے دل نشین انداز میں کہی کہ دل کو لگ گئی اور میں نے سفر کی نیت کر لی۔ رات اٹھ کر تہجد ادا کر کے خوب رو رو کر دعا مانگی، پھر نماز فجر کے لیے مسجد کا رخ کیا، اور واپسی پر جب گھر پہنچا تو حیرت سے کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میری وہ زار نزار یعنی کمزور اور سخت بیمار امی جان، جو خود اٹھ کر بیت الخلاء میں بھی نہیں جا سکتی تھی، بیٹھی اطمینان سے کپڑے دھو رہی۔ میں نے عرض کی، امی جان آپ آرام فرمائیے، کہیں طبیعت زیادہ نہ بگڑ جائے، میں خود کپڑے دھو لوں گا۔ اس پر فرمایا کہ بیٹا الحمدللہ آج مجھے نہ کوئی درد ہے نہ تکلیف، میں اپنے آپ کو بہت ہلکی پھلکی محسوس کر رہی ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، میرے دل میں ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوئی کہ سفر کی نیت کی برکت سے دعا کو مقبولیت مل گئی۔ اسلامی بھائی سے ملاقات پر تفصیل عرض کی تو انہوں نے خوب حوصلہ بڑھایا اور ہمدردانہ مشورہ دیا کہ بلا تاخیر مدنی قافلے میں سفر کر لیجیے۔ لہذا میں عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سنت و بھرے سفر اور اس دوران عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے ہمارے گھر میں مدنی ماحول بن گیا۔ مجھ جیسا ماڈرن نوجوان دہڑی اور امامہ سجا کر سنتوں کی خدمت میں لگ گیا۔ امی جان اور میرے بچوں کی ماں دونوں اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شرکت کرتی۔ غور فرمائیے کہ میں نے صرف مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی اور اس کے سبب برکت ہی برکت ہو گئی، تو نہ جانے مدنی قافلوں میں سنت و برے سفر کی کیا کیا مدنی بہاریں ہوں گی۔ کاش ہر اسلامی بھائی ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کا عادی بن جائے۔ اچھی نیت کا پھل پاؤ گے بے بدل، سب کرو نیتیں قافلے میں چلو، دور بیماریاں اور ناداریاں ہوں ٹلیں مشکلیں قافلے میں چلو، دور بیماریاں اور ناداریاں ہوں ٹلیں مشکلیں قافلے میں چلو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل پیرا رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل